الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آج کل ہماری ایک درس قرآن کی کلاس ہے اس کے اندر سورہ انبیاء کی تفسیر چل رہی ہے سورہ انبیاء کے اندر ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کری مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گفتگو ہوئی جس میں ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں سے پوچھا کہ یہ کیا تماثیل ہیں یہ کیا بت ہیں تصویریں ہیں کہ جن کے اوپر تم جمے ہوئے بیٹھے ہو کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو کیوں کرتے ہو تو قوم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی وجہ سے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ تم اور تمہارے آبا و اجداد سب کے ساتھ کھلی گمراہی میں غلط کام کر رہے ہو جسٹ بیکاز یور فور فادرز ڈڈ سم تھنگ تمہارے باپ نے کچھ کیا تمہارے دادا نے کچھ کیا اس وجہ سے وہ چیز ٹھیک نہیں ہو جاتی صحیح نہیں ہو جاتی صحیح ہونے کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے صرف اندھی تقلید سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتی دلائل لاؤ تب بات کی صحیح اور غلط ہونے کا پتہ چلے گا تو جواب دیا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین کھلی گمراہی کے اندر ہو تم بھی اور تمہارے باپ کا تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کیا ہمارے ساتھ کچھ کھیل کر رہے ہو مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ یا تم واقعی کوئی سیریس بات کرنا چاہتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ تمہارا جو رب ہے نا وہ رب تو وہ ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ بت تمہارے رب نہیں ہے یہ عبادت کے قابل نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یقین کو وہاں پر ظاہر کیا کہ وانا علی ذلک من الشاہدین میں اسی بات کے اوپر گواہی دیتا ہوں کہ رب جو ہے وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور پیدا کرنے والا وہی ہے رب اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم لوگ جب یہاں سے جاؤ گے نا تو میں پھر تمہارے ان بتوں کی گت بناؤں گا میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ وہ کروں گا جو کہ پھر تم دیکھو گے بعد میں آ کر کے تو اب یہ لوگ اپنے میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے ان کے بھی ٹورنامنٹس ہو رہے تھے کچھ عیدیں میلے ٹھیلے تو یہ چلے گئے وہاں پہ میلے ٹھیلے دیکھنے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے ان کی گت بنانی شروع کری تو کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلہم جذاذاً ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا الا کبیرہم کبیرن لہم سوائے ان میں سے جو بڑا تھا سب سے اس کو چھوڑ دیا لعلہم الیہ یرجعون اس امید پر کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا تو تم جو ہے وہ مذاق نہیں کر رہے تھے تم واقعی سچ کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کرنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں نعلہ الیہ یرجعون، انہوں نے اس امید پر کیا کہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں گے، اس کی بڑی تفصیل ہے ویسے. پھر وہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے آ کر کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بلکہ آپس میں تھا پہلے، دیکھا کہ بت خانے کے اندر تو سارے کے سارے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، تو آپس میں کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ کس نے کیا، انہ لمن الظالمین، وہ تو کوئی بہت ہی ظلم کرنے والا شخص ہے جس نے ہمارے خداؤں کو اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. پھر کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں، سمعنا فتی یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، تو وہ نا اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا، تو کہنے لگے کہ اس کو نہ دے کر کے آؤ اور پھر لوگوں کے سامنے اس سے ہم پوچھتے ہیں، لوگوں کو گواہ بنا کر کے اس کے سامنے اس کی پیشی کرتے ہیں، اس کو حاضر کرتے ہیں اپنی عدالت کے اندر اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے کر کے آئے، تو ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر تم نے کیا یا ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ تو کیا ہے ان کے بڑے نے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان لوگوں سے خود پوچھ لو تم اگر یہ بہت بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اس بڑے بت نے کیا ہے، حالانکہ کیا کس نے تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا تھا. تو اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تو اولیاء اکابرین سے بڑھ کر کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خلاف واقعہ بات، یعنی جو بات واقعہ میں نہیں ہوئی ہو، جو معاملہ نہیں پیش آیا ہو، اس کے خلاف جب آپ بات کریں گے تو وہ تو کذب ہوتا ہے، وہ تو جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ سے تو اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، جھوٹ کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو اب یہ دونوں باتیں ریکنسائل کیسے ہوں گی، کیا کریں اب اس کا؟ یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے خلاف واقعہ بات کری ہے، اور خلاف واقعہ بات جو ہوتی ہے وہ تو اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، تو کرے تو کیا کریں؟ تو اب اس کے اوپر اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، علماء کرام کو، مشائخ کو، کہ انہوں نے اس بات کو ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کے اوپر بڑی زبردست بحث کری، اور عوام الناس کو، ہم جیسے لوگوں کو اچھی طریقے سے اس مسئلے کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا اور پھر اس کے بعد اس طریقے کی بات کری کہ جس سے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس کی نسبت جو ہے وہ اس بڑے بت کی طرف کر دی، کیونکہ دوسرے واقعات سے ہمیں پتا، دوسرے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بڑے بت کے اوپر اپنا کلہاڑا بھی ٹانگ لیا، کہ جس سے کہ ایک اور بھی بات یہ ثابت ہو جائے، عملی طور پر بھی ثابت ہو جائے، ایک تو قولی طور پر ثابت کری نا کہ کس نے کیا، دوسرا عملی طور پر بھی ثابت ہو جائے کہ یہ جو کلہاڑا ہے اس کے کندھے کے اوپر لٹکا ہوا، اس کلہاڑے سے ہی تو یہ ساری چیزیں توڑی گئی ہوں گی، یہ بت توڑے گئے ہوں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا یہ جھوٹ تھا ہی نہیں، یہ جھوٹ تھا ہی نہیں. اب ہم اپنا سر کھجاتے ہیں، یہ کیسے بھائی، یہ تو صاف جھوٹ ہے، یہ تو صاف جھوٹ نظر آ رہا ہے، اور یہ مولوی لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں ہے، تو یہ کیسے جھوٹ نہیں ہے؟ تو اب اس کے اوپر انہوں نے دلائل دیے، بات کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم خامخواہ کسی تعصب کی وجہ سے ایسا نہیں کہہ رہے. تعصب کہتے ہیں کہ اپنے طبقے کو سپورٹ کرنا، اپنے خاندان کو سپورٹ کرنا، نو میٹر واٹ، چاہے وہ صحیح کرے پھر بھی ہم اس کو سپورٹ کریں گے، چاہے وہ غلط کرے پھر بھی ہم اس کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے طبقے سے ہے، وہ ہمارے خاندان سے ہے، اور تقدیر سے یہاں پر مراد آپ پروفیشن بھی لے سکتے ہیں کہ بھائی ہم کیونکہ مولوی لوگ ہیں اور انبیاء جو ہیں وہ مولویوں کے آبا و اجداد ہوتے ہیں، کیونکہ مولوی کون ہے؟ ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، وارث ہیں انبیاء کے، تو انبیاء پھر مولویوں کے بڑے ہوئے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انبیاء مولویوں کے بڑے ہوتے ہیں، تو اب ہمارے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، تو اب ہم نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تو سپورٹ کرنا ہی ہے، چاہے انہوں نے غلط کام بھی کیا ہو ہم سپورٹ کریں گے. اس کو کہتے ہیں تعصب، میرے طبقے سے ہوگا تو میں سپورٹ کروں گا، میرے طبقے سے نہیں ہوگا تو آئی ڈونٹ کیئر، اور شاید میں اس کی مخالفت ہی کروں اگر وہ میرے طبقے والوں کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں تو میں اس کی مخالفت کروں گا، یا آئی ڈونٹ کیئر. تو نہیں، ہم اس وجہ سے نہیں کہہ رہے، بلکہ ہمارے پاس ٹھوس دلائل ہیں. تو اس میں سے ایک دلیل، سارے دلائل تو بہت تفصیل میں تو جانے کا بھی وقت نہیں ہوتا، تو ایک دلیل کیا کہ دیکھیں اس طریقے سے جو بات کی جاتی ہے نا تو اس کو فرض کرنا بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کوئی فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا کیا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جو فرض کرنا ہوتا ہے نا، تو فرض کرنا جو ہے وہ جھوٹ کی ڈیفینیشن میں آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. فرض کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے فرض کرو کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اب اس کو جو بیان کیا جاتا ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں بیان کرنا ضروری ہے کہ فرض کرو کہ اس نے یہ کام کیا، بلکہ آپ ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا تو ایسا ہوگا. اب باقی جو تو ہے اس کو آپ ضروری نہیں ہے کہ اسپیل آؤٹ بھی کریں. اس کے اوپر دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ان کان للرحمن ولد، کہ اگر رحمان اللہ رب العزت جس کا کہ صفاتی نام الرحمن ہے، کسی اور کا نام الرحمن نہیں ہو سکتا، تو فرماتے ہیں کہ اگر الرحمن کا بیٹا ہوتا، ان کانا للرحمن ولد فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. تو ایک یہ دلیل دی کہ جی خلاف جو بطور فرض کی کوئی خلاف واقعہ بات کرنا جھوٹ میں داخل نہیں ہے، جیسے خود قرآن کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے. لیکن یہ دلیل جو ہے اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، مجھے یقین ہے آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. تو حضرت کو بھی پتا ہے، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے مؤلف، انہوں نے جو الفاظ لکھے نا کہ فرض کر لینا جو ہے یہ جھوٹ میں نہیں آتا، پھر آگے خود ہی فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بے غبار یعنی کلیئر دلیل اور جو وجہ آپ بیان کر سکتے ہیں، اس کی جو ایکسپلینیشن بیان کر سکتے ہیں اس عمل کی، وہ اس کے علاوہ بھی ہے. یعنی فرض کر لینا تو ایک دلیل ایک جواب ہوا نا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی جواب ہے ہمارے پاس. وہ کیا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے بات کہی یہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا اسناد مجازی. اسناد مجازی، اسناد کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنا، لیکن جوڑنا فزیکلی نہیں بلکہ ورچولی مجازی طور پر، ٹھیک ہے. اب اسناد مجازی کیسے، تو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا اس کو بڑے بت کی طرف جو منسوب کیا نا، یہ بطور اسناد مجازی کے منسوب کر دیا، کیونکہ اس کام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آمادہ کرنے والا یہ بڑا بت تھا. یعنی کمپیل کس نے کیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ کام کرنے کے لیے، وہ یہ بڑا بت تھا. ہی فیلٹ کمپیلڈ بیکاز آف دس بگ بت، ٹھیک ہے. تو اب جب آپ کسی وجہ سے آپ کوئی کام کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں نا، تو اگرچہ کہ وہ کام آپ نے کیا ہوتا ہے لیکن آپ اس کی اسناد یا اس کی جو بھی نسبت ہے وہ اس وجہ کی طرف بیان کرتے ہیں کہ اس کی، یعنی اس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، یا یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا حالانکہ کام آپ نے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایسا کیوں کیا بڑے بت کی طرف، کیونکہ بڑے بت نے یہ والا کام کیا. اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ جو قوم تھی ان کی، یہ اس بڑے بت کی سب سے زیادہ تعظیم کرتی تھی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی سائز میں بھی بڑا تھا اس وجہ سے بڑا بت کہلایا، بلکہ عزت میں یہ سب سے زیادہ بڑا تھا. تو سب سے زیادہ تعظیم جو ہے وہ اس بڑے بت کی قوم کرتی تھی، تو اس بڑے بت کی جو یہ تعظیم ہوتی تھی نا، اس تعظیم نے ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ یہ والا کام کریں، بتوں کو توڑیں. تو اس وجہ سے اس کی نسبت جو ہے وہ اس بڑے بت کی طرف بن گئی. اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی قاضی ہے، وہ کسی چور کا ہاتھ کاٹتا ہے یا کٹواتا ہے، بھی چور نے چوری کری، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس کے بعد وہ قاضی اس چور کو کہتا ہے کہ تمہاری چوری نے تمہارا ہاتھ کٹوایا، حالانکہ چوری تو کسی کا ہاتھ نہیں کٹواتی، کوئی فیل اس کا فیل ہے، ہاتھ تو جنات نے کاٹا ہے یا قاضی صاحب نے کاٹا ہے، لیکن کیوں کاٹا؟ اس کی چوری نے جو ہے مجبور کیا عدالتی نظام کو کہ اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے. تو اس طریقے سے یہ جو نسبت کرتا ہے نا، یہ اسناد مجازی کہلاتا ہے کہ اگرچہ کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، لیکن اس کے کام کی وجہ سے کسی کو یہ کام کرنا پڑا. اسی کی ایک اور مثال بھی دی کہ عربی زبان میں کہتے ہیں امبت الربیع البقلہ، کہ جو ربیع کا موسم ہے نا، موسم بہار جو ہے، تو اس نے یہ سبزیاں وغیرہ کھیتیاں وغیرہ اگائی ہیں. اب موسم بہار تو کوئی کھیتیاں نہیں اگاتا، کھیتیاں کس وجہ سے اگتی ہیں؟ بارش ہوتی ہے، اور بارش کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے اور پروسیس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کھیتیاں اگتی ہیں. لیکن محاورے کے اندر، لینگویج کے استعمال کے اندر، یہ بول دیتے ہیں کہ موسم بہار نے کھیتی اگائی. تو یہ بھی اسناد مجازی کی ایک مثال ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ کہا، یہ اسناد مجازی کی وجہ سے کہا. تو اس طریقے سے جب اس کو دیکھا جائے تو یہ خلاف واقعہ بات نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو کام کیا اس کو اب کہیں گے کیا؟ بظاہر تو یہ جھوٹ لگتا ہے بظاہر، لیکن اس کو کہیں گے کیا؟ اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات خلاف واقعہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسے اسٹرانگ ریزنز ہیں آپ کے پاس، اسٹرانگ جسٹیفائبل، شریعت کے اندر جن کی اجازت ہوتی ہے، ایسے جسٹیفائبل ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ والی کے خلاف واقعہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر کچھ اور نیت ہے اور اگلے بندے کو آپ کچھ اور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بچوں کی کلاس کے اندر بھی یہ مثال آئی ہے چند دن پہلے کہ نبی علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے، تو راستے میں کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے، تو بہت سارے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شکل سے پہچانتے تھے، نبی علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے. تو وہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ کون آدمی ہے، آپ کے ساتھ یہ من حاضر رجل، کون آدمی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب دیتے تھے حاضر رجل یہدی السبیل، کہ یہ ایک آدمی ہے جو کہ مجھے راستہ دکھاتا ہے. اب وہ بندہ یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح اس طرح کے سفر کے اوپر لوگ جب نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک نیویگیٹر کو لے کر کے نکلتے ہیں جو کہ راستہ بتانا چلے، تو یہ ان کا نیویگیٹر ہے، راستہ بتانے والا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دل میں یہ نیت کرتے تھے کہ یہ مجھے دین کا راستہ بتانے والے ہیں، یہ آخرت کی کامیابی کا راستہ بتانے والے ہیں. اور یہ نیت اس طریقے سے کرنا یہ جائز کیوں ہو گیا تھا؟ کیونکہ سچویشن ایسی تھی کہ اگر ان لوگوں کو پتا چل جائے گا تو نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں کی جانوں کے اوپر سو سو اونٹوں کا اعلان ہوا ہوا ہے کہ ان کو یا تو قتل کر کے ہمارے پاس لے کر کے آؤ یا ان کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لے کر کے آؤ. تو توریہ اس وجہ سے اس صورت کے اندر جائز ہو جاتا ہے. توریہ کی جائز ہونے کی اور بھی سچویشنز ہیں کہ جن کے اندر ایک کمپیلنگ ریزن ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے دلوں سے ان بتوں کی اہمیت کو ختم کرنا چاہتے تھے اور ان کو شرک سے نکالنا چاہتے تھے، توحید کی طرف لے کر کے آنا چاہتے تھے. کیوں نہ لانا چاہتے تھے؟ تاکہ ان کی جماعت پڑ جائے، ان کے بھی مرید بن جائے، ان کی بھی واہ واہ ہونی شروع ہو جائے؟ نہیں، بلکہ اس لیے لانا چاہتے تھے کہ اگر یہ اس شرک کے اوپر مر گئے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے، دنیا کے اندر بھی ناکام و نامراد ہوں گے، ساری نسلیں ان کو برا بھلا کہیں گی اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی. تو خیر خواہی بھی ان کی بڑی لمبی بحث ہوئی کلاس کے اندر، مطلب بڑی لمبی ایکسپلینیشن ہوئی، وہ ایک الگ موقع پہ انشاءاللہ یا ریکارڈنگ سن جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو ان کی جماعت ہی نہیں بنی، ہے نا. سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کوئی جماعت کا کہیں تذکرہ نہیں آتا. سفر کرتے رہے ہر وقت, ادھر جا رہے ہیں پھر ادھر جا رہے ہیں پھر ادھر جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کون ہے؟ اپنی بیوی. بیوی مسلمان ہو گئی, اما سارا, پھر دوسری بیوی جو تھی اما ہاجرہ وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں, اور ایک بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام وہ بھی مسلمان ہو گئے. اتنی قربانیاں دیں, اتنے سفر کیے, اتنا دین کا کام کیا, جماعت کوئی بنی نہیں. بظاہر تو ہمیں کئی ایسی علماء کو شیطان اور زیادہ علم ہو. بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے, ان کو شرک سے توبہ کروانے کے لیے یہ توریہ اختیار کیا. ٹھیک ہے, اب ہم نے اتنی ساری تفصیل آپ کو بتا دی. اب اس ناز مجازی ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک بھی ہے, فرض کر لینا اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. تو ہو سکتا ہے اکثر لوگوں کے, خواتین کے اور بچوں کے سمجھ میں نہ آیا ہو. تو ہم نے کرا کیوں اس طریقے سے, کیا مجھے بات پتا نہیں تھی کہ یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے, مشکل موضوع ہے, الفاظ بھی مشکل ہیں. ہم نے ایک مقصد سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کری ہے. اس کی وجہ کیا کہ علماء اور مشائخ نے اس واقعے کو ان ایکسپلین چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ اتنی تفصیل, اتنی لاجیکل ایکسپلینیشن, اتنے دلائل, اور ایک عوامی تفسیر ہے جو کہ عوام الناس کے پڑھنے کی ہے. ریڈیو کے پر حضرت اس تفسیر کو پہلے بیان کیا کرتے تھے, بعد میں لکھنا شروع کر دیا. اس کے اندر ایک علماء کے لیول کی بات کری جو کہ عام لوگوں کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے, لیکن پھر بھی کئی ان باتوں کو سمجھتے ہوئے پھر بھی اتنی مشکل باتیں سمجھانے کی کوشش کری. کیوں؟ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ یہ ایمان والے تھے, یہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے. ایمان والے کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک بات بتائی کہ مومن, جس کا مفہوم بنتا ہے کہ مومن دوسرے گناہوں کا ارتکاب تو کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ بخیل ہو سکتا ہے, وہ بزدل ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اس کے اوپر علماء نے بات کری کہ بھئی کیوں جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور گناہ کیوں کر سکتا ہے, جھوٹ کر گناہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے نا, تو جھوٹ بولنے سے اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے. اور ایمان والا جو ہے وہ تو انسانیت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا کام کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. اس نے تو ایسی باتیں لوگوں کو بتانی ہوتی ہیں کہ جن باتوں کو لوگوں نے صرف اس کی کریڈیبلٹی کی بنیاد کے اوپر قبول کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ایمان ہے ہی دل غیر چیز. اگر آپ کوئی چیز دکھا دیں, اللہ کو دکھا دیں, آپ کوئی فرشتہ دکھلا دیں, آپ آخرت دکھلا دیں, یا کتاب کو اترتے ہوئے دکھا دیں کہ بھائی ایسے اوپر سے آ رہی ہے, عرش سے آ رہی ہے اور نیچے پہنچ رہی ہے, تو یہ ایمان نہیں رہے گا, یہ تو مشاہدہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے جب انسان کے اوپر موت کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے, سکرات الموت شروع ہو جاتی ہے, تو اس وقت کا کلمہ پڑھنا یہ معتبر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے جہان کی کھڑکی کو کھول دیتے ہیں, اب اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, آگے کا منظر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت اگر یہ کلمہ پڑھے گا, مسلمان ہوگا, توبہ کرے گا, وہ تو پر نہیں ہے. اب ایمان کی بات ہی نہیں ہے, اب تو مشاہدے کی بات شروع ہو چکی ہے, اور مشاہدہ قبول نہیں ہے, ایمان قبول ہے. ایمان کیا تھا؟ کہ میرے نبی علیہ السلام نے جو باتیں بتائی تھیں ان کے اوپر تم نے ٹرسٹ کرنا تھا. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی جو سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے مشہور وہ کیا ہے؟ صادق, سچے, امانت دار, دھوکہ دینے والے نہیں, خیانت کرنے والے نہیں, اتنا پاکیزہ, اتنی پاکیزہ شخصیت, اتنا پاکیزہ ماضی, یہ پیش کر کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے ڈیمانڈ کری کہ تم لوگ میری ان باتوں پر بھی ویسے ہی بلیو کرو جیسے تم میری دوسری باتوں کے اوپر بلیو کرتے ہو. تو اس وجہ سے یہ جو منصب ہے نا, نبی کا منصب اور ایک عام ایمان والے کا بھی منصب, یہ اعتماد کے بغیر اس منصب کے اوپر بیٹھا ہی نہیں جا سکتا. اور جھوٹ سے یہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جھوٹ جو ہے نا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت دور ہو جاتی ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے, اس جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے, روحانی بدبو, کہ جس کی وجہ سے فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کا سسٹم جو ہے وہ فرشتوں کی قرب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. فرشتے قریب ہوں گے تو رحمت ہوگی, فرشتے دور چلے جائیں گے تو رحمت دور ہو گئی. اور اسی رحمت کے دور ہونے کو لعنت بھی کہا جاتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور ہمارا کیا حال ہے اس وقت؟ ہم نے اس والے گناہ کو سب سے زیادہ ہلکا گناہ بنا لیا شاید. باقی گناہوں کی تو کراہیت ہوتی بھی ہے دینداروں کی نظر کے اندر. ناچ گانے کی کراہیت ہے جی, بے پردگی کی کراہیت ہے جی, بے حیائی کی باتوں کی کراہیت ہے جی, بہت ساری چیزوں کو برا سمجھتے ہیں. جھوٹ کا معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہم عادتاً جھوٹ بولتے ہیں, بہت ہی کیجول افیئر ہمارے لیے بن گیا ہے جھوٹ بولنا. حتیٰ کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور پھر مذاق مذاق میں بتاتے ہیں, ہنس ہنس کر کے بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے جھوٹ بولا, یا میں نے ایسے جو ہے وہ بہانہ بنا دیا, میں نے ایسے کسی شخص کو جو ہے وہ بیوقوف بنا لیا, میں نے ایسے اپنا الو سیدھا کر لیا. بڑے محاورے بھی مشہور ہیں, اپنا الو سیدھا کر لینا, اپنا کام نکال لینا. اور جس کو الو سیدھا کرنا نہیں آتا اس کو الو سمجھتے ہیں. بیوقوف ہے کہیں کا, بدھو کا کہیں کا. بدھو کا لفظ ہے وہ خاص, جس کو جھوٹ بولنا نہ آتا ہو نا, اچھی طریقے سے جھوٹ بولنا نہ آتا ہو, اس کے لیے ہم نے ایک لفظ بدھو ایسوسیٹ کر دیا. تو یہ ہمارا قومی مرض بن چکا ہے. اور چونکہ ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے, اس کی کراہیت ختم ہو چکی ہے, اس وجہ سے توبہ کی توفیق بھی نہیں, اس کے اوپر اللہ تعالی سے ندامت بھی نہیں, شرمندگی بھی نہیں, آگے نہ کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں, کوئی وعدہ بھی نہیں کہ ایسا ابھی ہو گیا غلط ہو گیا آئندہ نہیں کروں گا, کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہمارا. تو ہماری مثال پھر کیا بنی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا جس کا مفہوم بنتا ہے کہ منافق کے لیے گناہ کی حیثیت کیسی ہوتی ہے کہ جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی, وہ ہلکا سا ہاتھ کرے گا وہ مکھی اڑ جائے گی, یعنی کوئی بوجھ ہی نہیں ہے مکھی کا, پتہ ہی نہیں لگتا, اڑ جاتی ہے آرام سے. تو منافق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے. تو کیا ہم نے جھوٹ کو ایسا نہیں سمجھ لیا؟ کیونکہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ بھی کوئی بات ہوئی, یہ بھی کوئی گناہ والی بات ہوئی, سبھی کرتے ہیں اور مجھے بھی کرنا ہے, بہت ضرورت ہے اس کی. جبکہ اس کے برعکس مومن کے بارے میں کیا فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ اس کے اوپر گر پڑا, اتنا بڑا بوجھ جیسا کہ پہاڑ کا بوجھ ہے. وہ اس کو لائٹ نہیں سمجھتا, ہلکا نہیں سمجھتا, کیجول نہیں سمجھتا. اگر اس سے ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے یہ. تو اس وجہ سے نا ایک چیز ہوتی ہے سچ بولنا, اور دوسری چیز ہوتی ہے جھوٹ نہ بولنا. اس بات کو بھی تفصیل سے ہمیں سمجھنا چاہیے. جن لوگوں کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا, پھر جب وہ تھوڑا سا زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں تو اب ان کو بہت زیادہ سچ بولنے کا بھی شوق ہو جاتا ہے, کیونکہ بولنے کی عادت ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ بولنا ہے. تو اب ان کو سمجھ میں لگتا یہ ہے کہ ان کی اپنی پسند کی جو صورتحال ہے اب اس کے اندر ان کو سچ بولنے کی شوق پڑ جاتے ہیں. بھائی ہر مرتبہ ہر چیز بولنے کی نہیں ہوتی, اب اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. زبان کو کنٹرول میں رکھیں, من سمتا نہ جاتا. جو خاموش رہا نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ نجات پا گیا. یہی کہا کہ جس نے سچ بولا وہ نجات پا گیا, وہ بھی نجات پا گیا, لیکن خاموش رہنا نجات کی بات. تو سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا. بھائی جھوٹ کو اتنا بڑا گناہ سمجھیں, اتنا بڑا وزن سمجھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. چاہے اس کے لیے آپ کو اس کی تفصیل کو سمجھنا پڑے, چاہے اس کے لیے آپ کو خاموش رہنا پڑے, لیکن اس کو ہلکا ہم نہیں سمجھ سکتے, اس کو کیجول نہیں سمجھ سکتے. اس جھوٹ کی جو نحوست ہوتی ہے نا, یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. انسان کی اپنی زندگی کے اندر بھی جاتی ہے, نظر آتی ہے, اور اس کی نسلوں کے اندر بھی نظر آتی ہے, اولادوں کے اندر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اپنے جھوٹ کی نحوست.
تو جھوٹ کو ہم نے اتنی بڑی اہمیت دینی ہے، نیگیٹو اہمیت دینی ہے، لیکن اہمیت بہرحال دینی ہے، اس کو لائٹ نہیں سمجھنا ہے. ہم تو اپنے بڑوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، ان سے فتوا نہیں کوشش کرتے ہیں کہ جی میرے لیے جھوٹ جائز کر دیں آپ کسی طریقے سے. اتنا آسان نہیں ہے جھوٹ کو جائز کر دینا. دوسری چیزیں ہمارے لیے اتنی زیادہ امپورٹنٹ رہ جاتی ہیں اور جھوٹ بولنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں رہتا. بھائی پوٹنگ تھنگز ان دیئر رائٹ پرسپیکٹو، جو چیز غیر اہم ہے اس کو آپ نے اتنا اہم بنا کر کے رکھ لیا اپنی زندگی کے اندر، تو جو چیز اصل میں اہم تھی اس کی تو اہمیت کم ہو جائے گی نا. یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، جھوٹ کی اہمیت جو ہے وہ تو مکھی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اچھا سند مل جائے گی حضرت سے جھوٹ بولنے کی، اور آسان ہو جائے گا جھوٹ بولنا، گلٹ بھی ختم ہو جائے گی اگر تھوڑی بہت ہوتی بھی تو. اور دوسری چیزوں کو ہم نے اہم بنا کے رکھا ہو اپنی زندگی کے اندر. بھائی کوئی چیز اہم ہے تو اس کی اہم کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا، کوئی سند ہونی چاہیے نا. ایسی کوئی تھوڑی ہمیں اچھا اہم لگتی ہے اس وجہ سے وہ اہم ہو گئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی سند اگر نسبت ہو جاتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا اعتماد ختم. کہ یہ کون سا اللہ کی نبی ہے کہ جو کہ اپنی من مرضی کے مطابق جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سے اعتماد ختم. پھر اس کے اوپر دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل ہیں، بہت بڑے جلیل اور قدر نبی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کس نے ساری تفصیلات بتائی ہیں کہ وہ خلیل اللہ ہیں؟ کس نے بتایا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا نا، حبیب اللہ نے بتایا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام کی بلندی ہم مسلمانوں کو نبی علیہ السلام نے بتائی. اب اگر ابراہیم علیہ السلام کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کبھی اعتماد نہیں رہتا. پھر اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ آج کل بہت زیادہ کہتے ہیں کہ فلانا جو عالم ہے اس کو تو ہم عالم ہی نہیں مانتے، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ عالم ہو، ہم تو ان اچھے اچھے علماؤں کو عالم مانتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل کو عالم مانتے ہیں، جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب کو عالم مانتے ہیں، جیسے جو لوگ حضرت جی کو جانتے ہیں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کو عالم مانتے ہیں، لیکن اس کو عالم نہیں مانتے، وہ تو عالم کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو بھائی آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جن کو کہ آپ عالم نہیں مانتے، جن کو کہ آپ قابل اعتماد نہیں مانتے، اگر ان کے اوپر ان لوگوں نے اعتماد کیا ہوا ہے تو آپ کا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم بس اس کو نہیں مانتے ان کو مانتے ہیں. بھائی جب انہوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہوا ہے اور آپ ان کے اعتماد کو نہیں مانتے، دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بھی نہیں مانتے، آپ کو ان کے اوپر بھی اعتماد نہیں. بالکل یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کا بھی ہے کہ بھائی قاسم کے سوال بھی کیا تھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو ہم نہ مانیں تو کیا ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ قرآن ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو نازل نہیں ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام نہیں ہے، تو کیا ہوا اگر نہیں مانا ان کو؟ کوئی مسئلہ کوئی تھوڑی ہوگا. تو بڑی مشکل سے لوگوں کو پھر سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ تو ایسا تو نہیں ہے. پھر سمجھایا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اعتماد نہ کرنا، یہ دراصل نبی علیہ السلام کے اوپر اعتماد نہ کرنا، کیونکہ ان کی بد اعتمادی ان کی بد اعتمادی کی شکل میں ظاہر ہوگی اور شیطان ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگی، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. نہیں، ہمیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر پکا اعتماد ہے. آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ شیطان کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بد اعتمادی کو پھر نبی علیہ السلام کے اوپر بد اعتمادی کی شکل میں کیش کرے گا. آج نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کر بھی نہ کرے، لیکن آنے والے وقتوں میں وہ اس طریقے سے کیش کرے گا. اس کے پاس تو وسوسوں کا اختیار ہے، وہ تو خیالات ڈالے گا آپ کے ذہن کے اندر، اور آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کے ایمان کی اس عمارت کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اور زمین بوس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور یہی اصول جو ہے وہ آج کے دور میں بھی اپلائی ہوگا کہ جب ہم کسی ایسے عالم حق کو نان تان کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو صرف ان کو کر رہے ہیں، باقیوں کے اوپر تو ہمیں اعتماد ہے، ہماری غلط فہمی ہوتی ہے. یہ ہم شیطان کے تلبیس سے واقف نہیں ہیں، شیطان کے واروں سے واقف نہیں ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتا کہ کل کو یہ جو ہماری حرکت ہے نا یہ وبا بنے گی ہمارے خلاف اور پھر ہم اصل ایمان سے بھی محروم ہو جائیں، کیونکہ یہ ایمان جو ہے وہ اعتماد کی بنیاد پر ہے. جیسے آج اکثر کہتا رہتا ہے کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی دیکھ سکے گا، جنت میں دیکھیں گے وہ بھی وہ جو اس قابل ہوں گے، جنت میں جا کر کے دیکھیں گے. ہم لوگوں نے تو نبی علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا اور اپنی زندگی کے اندر دیکھ بھی نہیں سکتے، اگر کبھی زیارت ہوئی بھی کسی کو وہ خواب میں ہوئی. تو ہمارے پاس تو جو دین ہے وہ تو علماء حق کے واسطے سے ہمارے پاس پہنچے، تو علماء حق کے اوپر اگر اعتماد نہیں رہا یہ ہمارے ایمان کی عمارت میں ایک بہت بڑی دراڑ ہوگی، اور یہ دراڑ جو ہے وہ اس طریقے سے آگے پھیلے گی جیسے یاجوج ماجوج کی دیوار کے اندر جب اتنا سوراخ بن گیا تھا نا، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جی اتنا سوراخ بن گیا ہے، اب یہ سوراخ اتنا بڑا نہیں رہتا ہے بلکہ اب اس سوراخ کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ دیوار ٹوٹ کے گر جاتی ہے، گر چکی ہو یا بعد میں جا کے گر جائے گی، لیکن ابتدا تو سوراخ سے ہی ہوئی ہے نا. بالکل اسی طریقے سے علماء کرام کے اوپر اعتماد جو ہمارا ختم ہوتا ہے نا، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اور انتہا ایمان کے ختم ہونے کے اوپر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے قابلین نے اس موضوع کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ آگے بڑھ جاؤں، پورا قرآن پڑھا ہوا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے اس موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑا سینسٹیو موضوع ہے بھائی، لیٹس ناٹ ایڈریس اٹ. جلدی سے پڑھ جاتے ہیں، لوگوں کی توجہ نہیں پڑے گی اس طرف، نہیں، اتنا اہم موضوع ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم ایک دفعہ کبھی جھوٹا نہیں سمجھ سکتے. اب اس کے اندر اور بھی بہت ساری تفسیر ہے جو کہ تفسیر کلاس کے اندر کی آئے گی، آپ کو موقع ملے تو سن لیجیے گا انشاءاللہ، یا مان لو قرآن ہی پڑھ لیں، پڑھ کے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. اب اس کے اوپر ایک آخری بات کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ واقعات ہیں، تین واقعات ہیں اس طریقے کے، پتہ ہی ہوگا آپ کو. ایک واقعہ یہی کہ جب بتوں کو توڑا تو اس کی نسبت جو ہے وہ اس بڑے بت کی طرف کری. دوسرا واقعہ کیا تھا کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے اپنے میل اٹھنوں کی طرف تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی انوائٹ کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی سقیم، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے. تو یہ دوسری بات تھی کہ جو کہ خلاف واقعہ نظر آتی ہے. اور تیسری بات، جب اما سارا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مصر گئے تھے اور وہاں پہ پتا چلا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ پکڑ لیا کرتا ہے، تو وہاں پر بھی اسی طریقے کی ایک بات کری تھی کہ یہ میری بیوی نہیں ہے تو میری بہن ہے، حالانکہ وہ بیوی تھی. تین واقعات ابراہیم خلیل اللہ کے. ابراہیم علیہ السلام کی شان میں واقعات کم نہیں تھے کیا؟ اچھے واقعات کم نہیں تھے کیا کہ جن کے آگے جو ہے وہ اچھے اچھے الطابات مل جاتے، جیسے کہ ہم اپنے بزرگوں کے الطابات بیان کرتے ہیں، بڑی بڑی آسمان اور زمین کے قلابے ملاتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کے لیے آسمان اور زمین کے قلابے ملانے کے اوپر بس نہیں کر سکتے تھے؟ یہ تین واقعات گول کر جاتے، گول نہیں کیا جا سکتا کیا؟ ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے، بہت ساری اس کے اندر ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں، ڈیلی معاملات آتے ہیں، ایک سے ایک واقعات آتے ہیں، گول کر جائیں بھائی اس نیگیٹو بات کو. اچھا، قرآن میں بھی گول نہیں کیا، قرآن میں بھی تینوں باتوں کا ذکر، ٹھیک ہے، تفسیر کے اندر ذکر. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کتاب اللہ کے اندر بھی ذکر، اور جو اللہ کے رجل ہیں، کتاب کے شارع علیہ السلام جو ہیں دین کے، انہوں نے مزید ذکر. وہ کیا؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا نام ہی پڑھ دیا حدیث کذبات، حدیث کذبات ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹوں کی حدیث. اور نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر انہیں تین واقعات کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ تین جھوٹ بولے. اب بتائیں جی کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن. میں تقریباً دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی ہوگا بسکٹ جو کہ خود سے اپنی عقل استعمال کر کے اس کی ایکسپلینیشن نکال لے, لیکن للاکثر حکم الکل اکثریت کے بارے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہم و گمان میں کسی کی ایکسپلینیشن نہیں آ سکتی. کسی کے وہم و گمان کے اندر اس حدیث کی اور ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعات کی ایسی ایکسپلینیشن جیسے اس نادے میں مجازی والی ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھی ہے نہیں آ سکتی. تو کیوں بیان کیا, کیا ضرورت تھی بیان کرنے کی؟ لوگوں کو جاننے میں ڈالنا مقصود ہے کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ ڈاؤٹ میں پڑ جائیں, ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ میں پڑ جائیں, اور پھر اس ڈاؤٹ کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے شیطان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ڈاؤٹ ڈالے, اور پھر اس ڈاؤٹ کے اوپر ایمان ختم ہو جائے. کیونکہ شک سے ایمان ختم ہو جاتا ہے, شک ایمان کو ظاہر کر دیتا ہے. کیوں یہ ساری تفصیل رکھی ہے, سمجھے اس بات کو. اللہ تعالی نے ہمیں محتاج بنانا تھا, اللہ تعالی نے ہمیں محتاج بنانا تھا اپنے دین کے علماء کرام کا. یہ دیکھو, تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو نا, تم اپنے آل اولاد کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہو نا, تم حفاظت کر نہیں سکو گے. کیونکہ ایمان از اکول ٹو اعتماد, اعتماد کی حفاظت تم کر نہیں سکو گے جب تک تم میرے دین کے ان علماء کرام کی طرف رجوع نہ کرو. نہیں کرو گے رجوع, ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جاؤ گے, ڈاؤٹ میں مبتلا ہو جاؤ گے, تمہارا ایمان ایونچولی زائل ہو جائے گا. ان کی تاویلات, ان کی توجیہات کوئی عام آدمی کر ہی نہیں سکتا, سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا, اور شیطان کے لیے کھلا راستہ. تو اللہ تعالی نے, اسی پروردگار نے شیطان کو دنیا میں رکھا ہے نا, اسی پروردگار نے رکھا ہے نا. یہ ابلیس کہاں سے آ گیا؟ اپنی مرضی سے آ گیا, دنیا کے اندر اپنی مرضی سے پیدا ہو گیا, پروردگار کی مرضی کے خلاف, اجازت کے بغیر اللہ تعالی نے رکھا. اب کیا اس ابلیس کا کوئی متبادل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی آلٹرنیٹو سسٹم نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی زہر رکھا تو زہر کا کوئی تریاق نہیں رکھنا چاہیے؟ اگر کوئی زہر دے دے اور اس کا تریاق نہ رکھے تو یہ تو ظلم ہو گیا نا, یہ تو زیادتی ہو گئی نا. تو اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا کسی کے اوپر, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو, اس دنیا کی زندگی کو امتحان کی زندگی بنایا. یہ دنیا دار المحن ہے اور اس کے اندر امتحان یہی ہے کہ تم ابلیس ہی کی مانتے رہتے ہو یا جو ابلیس کا کاؤنٹر سسٹم میں نے بنایا ہے میرے انبیاء کا, اور میرے انبیاء کے پردہ فرمانے کے بعد ان کے ورثا کا جو سسٹم بنایا ہے, کیا تم اس سسٹم سے جڑ کر کے زندگی گزارتے ہو کہ نہیں گزارتے ہو؟ یہی تو امتحان ہے ہماری زندگی کا. اب علماء سے تو ہم کٹ کے رہیں یا ان سے ہم خالی دعائیں کرواتے رہیں, وہی ونڈنگ مشین والی بات, دعائیں کروانی ہیں جی, کٹ کر کے رہنا, پوچھنا نہیں ہے, سیکھنا نہیں ہے, دعائیں کروانی ہے خالی, ناقدری کرنی ہے, بے عزتی کرنی ہے, بلکہ مذاق کرنا ہے ان کے ساتھ بلکہ. تو شیطان سے کیسے بچیں گے پھر؟ شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے دھوکوں سے, شیطان کے شک میں مبتلا کر دینے سے کیسے بچیں گے پھر؟ یہ معمولی بات نہیں ہے, ہم اس کو بہت معمولی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایمان کا مسئلہ ہے ہمارے. تو دیکھیں یہی معاملہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر پورا اترتا ہے, ویسے آج کے دور کے اندر بھی ہے. ہم نے اپنے آپ کو شیاطین کے پورے سسٹم کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے, جس کو میڈیا کہتے ہیں, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ ٹیلی ویژن میڈیا ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو. اب اس میڈیا کے اوپر جو خرافات آ رہی ہیں, جو بکواس آ رہی ہے, ہم نے اس کو قبول کر لینا ہے, پوچھنا نہیں ہے جا کر کے, پوچھے بغیر ان چیزوں کے اوپر آمن نہ ہو صدقنا, یقین کر کے بیٹھے ہوئے اور سمجھ لیں کہ جی بس ایک کے خلاف ہیں ہم, باقی تو سب ہمارا معاملہ سیٹ ہے, باقی سب کے ساتھ کوئی تھوڑی ہمارا کوئی مسئلہ ہے. یہ ہماری خام خیالی ہے, بد خیالی ہے, بلکہ جھوٹ ہے. اصل میں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے, کیونکہ دوسرے باتوں سے نہ پتہ لگ چل جاتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کا دوسروں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, اصل میں ان کا مسئلہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بس اس ایک کے ساتھ مسئلہ ہے, باقی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. تو ایمان کی حفاظت اگر ہمیں مقصود ہے, مطلوب ہے, اس دنیا کے اندر مسلمان رہنا بھی چاہتے ہیں اور مسلمان مرنا بھی چاہتے ہیں. ایک کلاس کے اندر یہ بھی بات آئی تھی کہ جی آخرت کے اندر ایمان والے کی تعریف کیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس نہیں پتا ہوتا. پھر ہم آگے سے دلیلیں بھی ایک سے ایک دیتے ہیں کہ اتنی عام سی بات ہے کہ اس کی تعریف پتا ہونا ضروری بھی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, ہر چیز کو ہر جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا. تو آخرت میں ایمان والا کون ہوگا, نہیں پتا کسی کو اس کی تعریف. بہت دیر کے بعد الحمدللہ کسی کے بعد سمجھ میں آئی تو بتایا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ آخرت کے اندر ایمان والا ہے, اور جس کا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوا, ساری زندگی اس نے مسلمان نام کے ساتھ گزاری, مسلمانوں والے سارے اعمال کرتے ہوئے گزاری, کلمہ پڑھتے ہوئے گزاری, حج اور عمرے کرتے ہوئے گزاری, آخرت کے اندر وہ ایمان والا نہیں ہے. تو ایمان والا ہونے کی تو تعریف یہ ہے کہ جی ایمان بچا کر کے دنیا سے گیا ہے, اور اس دنیا کی زندگی میں اگر ہم یہ حرکتیں کرتے پھر رہے, یعنی ساری حدود کراس کرنی ہے. اب تم اتنی ذلیل حرکتیں کر رہے ہیں, اتنی ذلیل باتیں کر رہے ہیں علماء کرام کے خلاف, اور آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا. اندھے ہو گئے ہیں, بالکل بہرے ہو گئے, گونگے ہو گئے, گونگے نہیں ہو گئے, بہرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے. تو جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے, اس کی اتنی وعیدیں آئی ہیں, اتنی اس کی تفصیل ہے, کس کس قسم کے گناہ ہوتا ہے یہ. کس اللہ سب سے بڑا گناہ, جو کہ ہمارے نزدیک اس وقت گناہ نہیں ہے. عقیدے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کچھ کرتے پھریں عقیدے کے معاملے میں, لیسٹ امپورٹنٹ نعوذ باللہ. حالانکہ عقیدے کی خرابی جو ہوتی ہے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہوتا ہے, اور یہ جھوٹ کی سب سے بڑی قسم ہے. کس علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کہی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دینا. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دوسرے قسم کے بہت سارے جھوٹ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے گھرانوں کے اندر بہت زیادہ عام ہو گئے. یہ گناہ کبیرہ ہے. اور ایک اور تفصیل اس میں یہ ہے کہ جتنے لوگوں سے بولا جائے یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. ایک بندے سے جھوٹ بولنا ایک گناہ کبیرہ, دو سے جھوٹ بولنا یہ اس سے بڑھ جاتا ہے, اور اسی طریقے سے یہ بڑھتا رہتا ہے. تو ہمیں اسے توبہ کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واسطہ عوانہ توبہ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے رستے میں نیت تو نہیں ہوتی ہے کہ اپنے تمام ماضی کے گناہوں سے اور اپنے سے بتانے سے اور سچے پتی پر توبہ کرتا ہوں, اور آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہوں. اسے دل کی نیت کے ساتھ ہم ان کے ماں کے پیچھے پڑ لیں تو اللہ تعالیٰ کی بات سنگیل ہے کہ وہ ہماری توبہ کو قبول کروا لیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله, لا إله إلا محمد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته, وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. كما قلنا سن توبہ کر چکے ہیں, تمام اللہ کو شاید بتاتے ہیں دل کر رسم ہی جائے. ان چھ معاملات ہیں سلسلہ علی رفنیا کے, ان میں پہلا معمول ہے صبح شام سو روپئے استغفار پڑھنا. سب کو باہر بھی فضل بندی اور توبہ کے لیے
دوسرا معمول ہے صبح شام صدقہ
درود شریف پڑھنا،
صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول ہے یہ روزانہ قرآن مجید کی کچھ نبش تلاوت کر لینا. اور چوتھا معمول ہے وضو کی قندی، جس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد مصروف ہو. اور اس کی آسان تشریح یہ ہے کہ علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، چاہے وہ زبان کا گناہ ہو، جھوٹ کی نوعیت کا، غیبت کی نوعیت کا، بہتان کی، تہمت کی نوعیت کا، یا وہ کسی اور شکل کا گناہ ہو، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھ پیر سے کرنے کا، جس قسم کا بھی گناہ ہو، وہ علم اور ارادے سے اپنا کرنا چھوڑ دے، کسی کو رکوع قلبی کا معمول کرنا کہیں گے. چوتھا معمول ہو گیا رکوع قلبی. پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں، کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں اور نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل سے اللہ 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 کی آواز نکل رہی ہے. یہ نیت کر کے پھر جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے تو یہ مراقبہ کہلائے گا. یہ کوئی پانچ معمول ہو گئے. اور چھٹا اور آخری معمول کہ اسلامی تعلق کسی کے ساتھ بنا لیں، جو کسی سلسلے کے شیخ ہوں وہ آپ کے شیخ ہو جائیں گے پھر، اور پھر ان کے ساتھ رابطہ رہنا، اس کو رابطہ شیخ کا معمول کہتے ہیں. تو ہمارے سلسلے میں جس بھی شیخ کے ساتھ تعلق بنا لیا ہے تو ان کے ساتھ پھر اس میں اسلامی تعلق رکھیں گے تو یہ چھٹا معمول کرنا کہلائے گا. تو چھ معمولات ہو گئے. ان معمولات کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو دعا سے پہلے جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے یہ سوچ لیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور کر رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ دلے مغموم کو مسرور کر دے، دلے بے نور کو پرنور کر دے، دلے مغموم کو مسرور کر دے، دل میں نور کو پر نور کر دے، پروزا دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الٰہی، میرا ظاہر سنور جائے الٰہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں الفت بنا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہے میری گھاٹ میں خود دست میرا، ہے میری گھاٹ میں خود دست میرا، الٰہی اس کو بے مقدور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل کو پرنور کر دے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحانہ و تعالی و بحرم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم کام کرے آج انسین اللہ ہمارے گاہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہمارے نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن منور فرما, اے اللہ ہمارے دل سل بن گئے, اے اللہ پتھر کی سل سے تیری آواز کہاں آئے گی, اے اللہ پتھر کی سل سے تیرا ذکر کہاں ہوگا, اے اللہ پتھر کی سل سے تیرے بندوں کی خیر خواہی کہاں ہوگی, اے اللہ یہ پتھر کا سر تو محبت کرنا نہیں جانتا, اے اللہ اس سر کو اس کے دل بنا دیجئے, اے اللہ اس کو زندہ بنا زندہ کر دیجئے, اے اللہ اس کے اندر اپنی محبت کی اے اللہ نمک پیدا فرما دیجئے, اے اللہ محبت کی بجلی نازل فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے نفوس کو اے اللہ ہمارے نفس کو مطمئن بنا دیجئے, اے اللہ ہماری عقل کو اپنے سلیم بنا دیجئے, اے اللہ اپنے سلیم عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے, اے اللہ اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمایا تو اے اللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں اے اللہ ناکام ہو جائیں گے, اے اللہ خسارہ پانے والے ہو جائیں گے, اے اللہ ہم مردود ہو جائیں گے, اے اللہ جو جنت کی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ہماری جنت کی اتنی انتہا ہو چکی کہ اپنی جنت کو جنت سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا, اے اللہ عزت والوں کو دلیل سمجھنا شروع کر دیا اور ہم جو کہ دلیل ہے اس سے عزت والا اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا, اے اللہ ہمارے اپنوں کے اوپر لگتا ہے مہر لگ گئی ہے, اے اللہ اس مہر کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے, اے اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما دیجئے, اے اللہ دھوکوں کا علاج فرما دیجئے, اے اللہ ہم رمضان کتنے دجال کے زمانے سے گزر رہے ہیں, اے اللہ اس زمانے کے اندر تو بہت زیادہ اعتماد کی ضرورت ہے, اے اللہ بہت زیادہ ایمان کی ضرورت ہے, اے اللہ کتنے دجال سے پناہ مانگنے میں تو اے اللہ ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی دعائیں مانگی, اے اللہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو صحابہ کرام تھے اے اللہ دجال کا ذکر کر کے آنسو سے رونا شروع ہو جاتے تھے, لیکن اے اللہ ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں, اے اللہ یقیناً اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو اپنے ایمان کی سب سے زیادہ فکر تھی اور ہمارے نزدیک ایمان کی فکر ختم ہو گئی, اے اللہ ہمیں ایمان کے علاوہ باقی چیزوں کی فکریں لگ گئی ہیں, چاہے وہ دنیا کی نوعیت کی چیزیں ہوں چاہے وہ دین کے اندر دوسری چیزیں کیوں نہ ہوں, لیکن اے اللہ ایمان کی فکر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی, اے اللہ ہمیں پھر سے ایمان کی فکر عطا فرما دیجئے, اے اللہ ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرما دیجئے, اے اللہ اس کے لیے ہمیں تدبیریں عطا فرما دیجئے, اے اللہ اس کے لیے ہمیں مناسب ماحول عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہمیں مدد عطا فرما دیجیے, اے اللہ ایمان کی محنت کے لیے قبول فرما دیجیے, اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قبول فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو قبول فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں کو, اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو قبول فرما دیجیے, اے اللہ ہماری بچیوں کو قبول فرما دیجیے, اے اللہ ہم سب کو ایمان کی محنت کے لیے قبول فرما, اے اللہ ہمیں دھوکوں سے محفوظ فرما, اے اللہ فتنوں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں ان جھنوں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو سب سے زیادہ اہم چیز بنا دے, اے اللہ ہماری بات اے اللہ ہمیں بات کی سمجھ عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہم اپنے قرآن سے جوڑ دیجیے, اے اللہ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے, اے اللہ قرآن کو اب کتاب ہدایت بنا کے اپنی زندگی میں اے اللہ اپنا رہنما بنانے کی تصویر عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہمیں قرآن کے صحیح معنوں کو اے اللہ بغیر کسی غلط فہمی کے اے اللہ بغیر کسی خوشی کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے علم کو صحیح فرما دیجیے, اے اللہ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمارے پاس علم تو سارا کا سارا موجود ہے, اے اللہ ہمیں تو یہی پتا نہیں کہ ہمارے علم کے اندر کتنی کمیاں ہیں کتنی کوتاہیاں ہیں, اے اللہ ہمیں صحیح علم عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے عقائد کو ٹھیک فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے اعمال کو ٹھیک فرما دیجیے, اے اللہ ہماری نیتوں کو صحیح فرما دیجیے, اے اللہ ہمیں اعمال کی توفیقیں عطا فرما دیجیے, اے اللہ پھر ان اعمال کی حفاظت کی توفیقیں عطا فرما دیجیے, اے اللہ اپنے موت تک اعمال کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے, ایمان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اے اللہ
جب ہم اس دنیا سے آپ کے پاس آئیں تو اے اللہ ہمیں دوستوں کی ملاقات عطا فرما دیجیے. اے اللہ جیسے کہ دوست دوست سے جا کر کے ملاقات کرتا ہے, اے اللہ اس طریقے سے ہمیں آپ سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جس طریقے سے ایک مجرم کو زنجیروں میں پکڑ کر کے لایا جاتا ہے اور اس کو پھر اس کو جیل خانے میں بھجوا دیا جاتا ہے, اللہ اس طریقے سے ہمارا معاملہ نہ فرمائیے. اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اے اللہ ہم آپ سے خوش ہوں, آپ ہم سے خوش ہوں. اے اللہ ہمیں بھی یہاں کے تو نقصان مطمئنہ کی صدا سننے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ یہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر لے کر آئے ہیں, اللہ کتنی انپریڈکٹیبل لے کر کے آئے ہیں. اللہ اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ کون جائے گا کب جائے گا. اللہ ہم نے چھوٹے بچوں کو پہل جاتے ہوئے دیکھا اور بوڑھے بوڑھے بزرگ اس دنیا کے اندر رہ گئے. اللہ ہم نے جوانوں کو پہلے جاتے ہوئے دیکھا اور کتنے کمزور اور کتنے لاذر اور بیمار دنیا کے اندر باقی رہ گئے. اللہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہم اس طریقے سے جیتے ہیں کہ جیسے ہم نے تو مرنا ہی کبھی نہیں ہے, سارے مر جائیں گے ہم باقی بچ جائیں گے اور اس دنیا کے اندر ہی ہمیشہ رہیں گے. اللہ اس غلط فہمی کو دور فرما دیجیے. اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنا لیجیے. اللہ آخرت کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آخرت کی کتاب کتاب کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آخرت کے انعامات کو سامنے رکھ کر کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری نیکیاں بھی کتنی اللہ کتنی کمزور ہوتی ہیں کہ جہاں اس دنیا کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جائے ہماری ساری کی ساری نیکی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور برائیاں منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ گناہ سے بچنا بھی اللہ بس دنیا ہی کا کوئی معاملہ بن گیا ہے کہ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی, اس وجہ سے گناہ سے بچ جاتے ہیں. اللہ آخرت کے عذاب کی فکر سے گناہ سے ہم کب بچنا شروع کریں گے؟ اللہ آخرت کے انعام کی فکر میں ہم نیکیاں کب کرنا شروع کریں گے؟ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجیے. اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجیے. اللہ سجدے کا سرور عطا فرما دیجیے. اللہ ثابت قدمی عطا فرما دیجیے. اللہ ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجیے. اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ قلت سے ذلت سے علت سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جگ خسائی سے ہماری حفاظت فرما, جگ رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما. اللہ حالات کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما. اللہ عافیت والا معاملہ فرما, ہم قدر قدر والا معاملہ فرما. اللہ ہمیں ساری زندگی اپنے مشائخ کے زیر سایہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے سائے عافیت کو اے اللہ ہمیں اے اللہ ہمیں کبھی بھی اس سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں جو آپ نے اپنے بزرگوں سے نسبت عطا فرمائی, اے اللہ ہم اس کے مستحق تو نہیں تھے, اے اللہ آپ نے رحم فرمایا کرم فرمایا, اے اللہ محض آپ کا فضل ہوا. اے اللہ اس فضل کو دوام عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ اپنے نیک بندوں سے اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ان کے بارے میں بدگمانی سے بچا لیجیے. اللہ بد اعتقادی سے بچا لیجیے. اللہ دین کے اوپر پکا اعتماد عطا فرما دیجیے. اللہ دین والوں کے اوپر پکا اعتماد عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں دعا مانگنی بھی نہیں آتی, اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے جو مانگ رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول بھی فرما دیجیے. اللہ دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کے لیے اللہ آپ ہمارے لیے کافی شافی ہو جائیے. اللہ دوسروں کے سامنے اللہ درخت ہاتھ پھیلانے سے اللہ ہمیں بچا دیجیے. اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں, اللہ ہم آپ کے بندے ہیں. اللہ پھر اس کے بعد ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ اللہ آپ دس ہی مانوں میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ احسان کا معاملہ فرما دیجیے, قبولیت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ جو بات کہی گئی سنی گئی, اللہ اس کی جو بھی غلطی کوتاہی تھی ہماری طرف سے تھی, اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجیے. اور اللہ جو بھی اچھی بات تھی اللہ آپ کی رحمت سے تھی, ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے تھی. اللہ ہماری مشاہد کی محنتوں کی وجہ سے تھی. اے اللہ ہماری طرف سے اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہر ایک کے لیے اس کو فائدہ مند اور بہت فائدہ بخش بنا دیجئے. اے اللہ ہم سے کسی کے بھی خلاف اس کو بطور حجت کے نہ استعمال فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے حق میں جو کہیں کوئی صحیح بات تھی, اے اللہ ہمارے حق میں اس کو بنا دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کا اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ ہمارے قریبی دوست محسن صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے تمام لواحقین کو سطح جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے تمام جو پسماندگان ہیں ان کو ان کے لیے سب کا جاریہ بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے تمام عزیز و اقارب دوست رشتہ دار جو فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اے اللہ نفس و شیطان کے وسوسوں سے, ان کے شکوق سے, ان کے اسباب سے, اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں, اے اللہ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے, اے اللہ جادو ٹونے سے, بد نظر سے, اے اللہ ہر قسم کے سفری اثرات سے, اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں دنیا کی مشکلات سے آزاد فرما کر, اے اللہ آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما دیجیے, دین کی فکر کے لیے قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں, اے اللہ آپ کو بے مانگے اپنے بندوں کو قبول فرما دیتے ہیں. اے اللہ ہم مانگ رہے ہیں ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو, اے اللہ رد نہ فرمائیے, اے اللہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ کی دین کی فکروں کے لیے, دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.